السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے ایک دوسرے نیوز شو کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اس کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کی تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
شدت پسندوں اور ملک دشمن عناصر کی طرف سے پاکستان میں غیر ملکیوں کے اغوا کے خدشات، خصوصی توجہ کی ضرورت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایران کی سپاہ انقلاب سعودی عرب پر ان دوہرے دہشت گرد حملوں کا الزام عائد کر رہی ہے جو بدھ کے روز تہران کے علامتی مقامات پر ہوئے اور جن میں 12 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی میانمار سے یانگون جانے والا ایک فوجی طیارہ جس میں 100 افراد سوار تھے، بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا ہے کہ جہاز کا ملبہ سمندر سے ملا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قومی سلامتی سے متعلق پاکستانی کابینہ کی کمیٹی نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ان حملوں میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق کابل حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بدھ کو ہونے والے اجلاس میں قومی اور علاقائی سلامتی، خاص طور پر افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، مسلح افواج کے سربراہان اور اہم وفاقی وزراء شریک تھے۔ اجلاس کے بعد جاری بیان کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے افغان عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بیان کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کابل حملے کے بعد افغانستان کی طرف سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے محدود وسائل اور بڑے جانی و مالی نقصان کے باوجود دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل کی۔ افغانستان کا الزام رہا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں موجود ہیں جہاں سے وہ اپنے ملک افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کابل پروسیس کے نام سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں منگل کو افغان صدر اشرف غنی نے بھی ایک بار پھر اس جانب اشارہ کیا تھا، تاہم پاکستان ایسے الزامات کی تردید کرتا آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے پیچھے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بدھ کو جاری بیان میں ایک مرتبہ پھر اس موقف کو دہرایا گیا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے علاقائی اور عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سابق سفیر خالد سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اعتماد سازی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہر سطح پر رابطے بڑھائے جائیں۔
میرا خیال ہے کہ مزید میٹنگ ہونی چاہیے، وزٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، نہ صرف یہ کہ سربراہان کے سطح پہ ہونی چاہیے بلکہ ورکنگ لیول پہ بھی ہونی چاہیے، فوجیوں کی بھی ہونی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس سروسز کی بھی ہونی چاہیے۔
واضح ہے کہ منگل کو پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز اجلاس میں بھی افغانستان کی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں اغوا ہونے والے دو چینی باشندوں کو اب تک بازیاب کرایا جا سکا ہے اور نہ ہی کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اربوں ڈالر مالیت کے سی پیک منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، حکومت کو غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دہشت گرد اور کلدم عسکری تنظیمیں متمول خاندانوں اور بااثر شخصیات سے وابستہ افراد کے علاوہ غیر ملکیوں کے اغوا کے ذریعے بھی مالی وسائل جمع کرنے کی کوششیں کرتی آ رہی ہیں۔ مغویوں کی رہائی کے بدلے یا تو حکومت سے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں یا پھر باہری تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں سے متعدد افراد کو اغوا کیا گیا جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے۔ گزشتہ ماہ کے اواخر میں کوئٹہ سے دو چینی شہریوں کو اغوا کیا گیا تھا جن کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے، لیکن ایک ایسے وقت جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ تیزی سے اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے، چین کے شہریوں کے اغوا سے ایسے خدشات نے بھی جنم لیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے علاوہ پاکستان مخالف عناصر ملک کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے غیر ملکیوں پر حملوں یا انہیں اغوا کرنے کی وارداتوں کو مہمیز کر سکتے ہیں۔ سندھ پولیس کے سابق سربراہ اور سلامتی کے امور کے تجزیہ کار افضل علی شگری کہتے ہیں کہ اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت بڑی تعداد میں چینی اور دیگر غیر ملکی پاکستان کا رخ کریں گے، ایسے میں شرپسندوں کی طرف سے لاحق خطرات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان دشمنی میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا جائے، اور وہ پہنچانے کے لیے پھر یہ فارنرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، خصوصاً ان فارنرز کو جو پاکستان میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا یہاں کے فلاح کے لیے کو بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی ایک یہ بھی آسپیکٹ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک خطرہ ہے، بالکل یہ خطرہ موجود اس لیے بھی ہے کہ اب یہ جو سی پیک کے بہت زیادہ لوگ اب آئیں گے تو تعداد بھی ان لوگوں کی زیادہ ہوگی۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے اور اس سے وابستہ غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے مسلح افواج اور پولیس کی خصوصی فورسز کے یونٹس تشکیل دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ اس منصوبے کو سبوتاج کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جنوبی میانمار سے یانگون جانے والا ایک فوجی طیارہ جس میں 100 افراد سوار تھے بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق طیارے میں فوجی اہلکاروں کے خاندان والے سوار تھے جو جنوب مشرق میانمار کے شہر مائک یا مرگوئی سے یانگون کے لیے سفر کر رہا تھا۔ جنرل مایت من او نے بتایا کہ فوج نے سمندر اور فضا میں بحری جہازوں اور فوجی طیاروں کی مدد سے گمشدہ طیارے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ جہاز کا ملبہ سمندر سے ملا ہے۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ شامی فورسز نے داعش کے خود ساختہ دارالحکومت رقہ پر ایک بھرپور حملہ کیا ہے۔ امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس محصور شہر کو داعش کے قبضے سے چھڑا لیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
کرد زیر قیادت شامی جمہوری فورسز کے کمانڈروں نے بتایا ہے کہ منگل کو شہر کی حدود کے اندر پیش قدمی کی گئی ہے اور ان کی فورسز پہلی بار شہر کے اندر داخل ہو سکی ہیں۔ فورسز کی کمانڈر کلارا را کہتی ہیں، کرد شامی فورسز کی کمانڈر را کا کہہ رہی ہیں کہ شام میں رقہ داعش کا مرکزی گڑھ ہے، لہذا یہاں پر ان کی جنگی تیاریاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ پوری طرح سے اس شہر میں جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر ہم ان کے چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جنوری سن 2014 میں داعش نے رقہ پر قبضہ جما لیا تھا اور اس کے بعد سے یہ شہر ان کی سرگرمیوں کا محور رہا ہے۔ جمہوری فورسز کئی مہینوں سے رقہ کے جنوب سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ راستے کو صاف کیا جائے اور امریکی فضائی بمباری کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ دوسری طرف یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ داعش کے چنگل سے رقہ کو آزاد کرانے کے بعد یہاں کیا حالات ہوں گے، کیونکہ مختلف دھڑوں کے درمیان کشیدگی کی فضا بدستور قائم ہے۔ کرد شامی فورسز کا ترکی مخالف ہے اور اس نے کرد جنگجوؤں کو سرکاری طور پر دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کہتے ہیں،
سیویلری قتلن ایتنک تمیزلک یاپن فرقلی گورشے۔
ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ایسے دہشت گردوں کی حمایت کرنا جنہوں نے شہریوں کو قتل کیا ہے، نسل کشی کی ہے اور اختلاف رکھنے والے ہر ایک پر دباؤ ڈالا ہے، بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی ایسے بم کو پکڑا جائے جس کی سیفٹی پن نکلی ہوئی ہو اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہو۔ ان دہشت گرد گروپوں کی اپنی علاقائی پالیسیوں کے پیش نظر ان کی حمایت کرنے والے اور انہیں ملیشیا کے نام سے پیش کرنے والے ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ تاہم کرد کمانڈروں کا کہنا ہے کہ داعش ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق یہاں کی آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کی پاسداران نے انقلاب سعودی عرب پر ان دوہرے دہشت گرد حملوں کا الزام عائد کر رہی ہے جو بدھ کے روز تہران کے علامتی مقامات پر ہوئے۔ یہ دہشت گرد حملے اس کے ایک ہفتے بعد ہوئے ہیں جب امریکی صدر اور سعودی عرب کے قدامت پسند لیڈروں کے درمیان ملاقات ہوئی جو دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے کا ذمہ دار ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اس ظالمانہ حملے میں ملوث تھا۔ داعش کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کا ذمہ دار ہے جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے عہدیداروں نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ عہدیداروں کے بقول ایران نے قطر کے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بھی پیچیدہ بنایا۔ عرب دنیا کی بڑی طاقتوں نے گزشتہ پیر کو قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات یہ کہتے ہوئے منقطع کر لیے کہ وہ مذہبی عسکریت پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منگل کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں قطر کو الگ کرنے کی علاقائی کوششوں کی تعریف کی۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے ولیم گیلو اور سلاتیسا ہوک کی رپورٹوں میں اسد حسن کی زبانی۔
سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کرنے کے ایک دن بعد دوحہ کے شہریوں کو عام استعمال کی چیزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
I've come today and I'm feeling that there's a shortage of fresh chicken which we eat quite often.
دوحہ میں ایک خریدار کے الفاظ ہیں کہ میں آج آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ چکن کی قلت ہے جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم دیگر چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا آئٹم تازہ دودھ ہے جس کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ تہران میں موجود ایک سیاسی تجزیہ کار فواد ایزادی نے قطر کو تنہا کرنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔
بلاکیڈنگ اے سوورن کنٹری از اے فارم آف وار، دیئر آر گوئنگ ٹو بی پیپل دیٹ آر گوئنگ ٹو سفر فرام دس ڈیسیژن۔ ایران،
وہ کہہ رہے ہیں کہ خود مختار ملک کے گرد دیواریں تعمیر کرنا جنگ کی ایک صورت ہے، کچھ لوگوں کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے مواقع دیکھ رہا ہے اور قطر حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایران کے پاس یہ ایک موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں جنوب، مشرق اور مغرب سے رکاوٹوں کا سامنا ہے اور قطر کے لیے باہر نکلنے کا واحد راستہ شمال ہے اور شمال میں ایران واقع ہے۔ عبد البن احمد الجبیر نے منگل کے روز ایک بیان میں ایران کے ساتھ تعلقات کی پاداش میں قطر کے خلاف اقدامات کا دفاع کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک پر واضح کر دیا ہے کہ ایران عدم استحکام، افراتفری اور موت اور تباہی کی قوت ہے۔ ایران کی پالیسیوں نے مشرق وسطی میں فرقہ واریت کو ہوا دی ہے۔ سلطنت فارس کی بحالی کی ایران کی خواہش کا مطلب ہے کہ وہ پورے مشرق وسطی کے ممالک پر غالب آنا چاہتا ہے اور اس کی یہ پالیسیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنی کئی ٹویٹس میں گزشتہ روز قطر کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات کی تعریف کی۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ جب قطر کے امیر سے ملاقات کی تھی تو کہا تھا کہ امریکہ کے قطر کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں۔ قطر کے فوجی اڈے پر 11,000 پر مشتمل امریکی فوجی عملہ موجود ہے اور داعش کے خلاف جنگ میں اس اڈے کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، لیکن قطر کے خلاف ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت زبان استعمال کی ہے جس پر کئی سوالات امریکہ کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون کے سابق مشیر اینتھنی کارزمین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ پر گفتگو میں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ وزیر دفاع یا وزیر خارجہ یا قومی سلامتی کے مشیر کے نقطہ نظر کی توثیق کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں عرب اتحادیوں کے خیالات میں فرق کا اعتراف کیا اور اس بات پر اظہار تشکر بھی کیا کہ عرب اتحادیوں نے طویل عرصے سے اس خطے میں امریکی فوجی موجودگی کی حمایت کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی سابق وفاقی استغاثہ کرسٹوفر رے کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کریں گے جو جیمز کومی کی جگہ لیں گے۔ صدر کا اعلان اس سے ایک روز پہلے آیا ہے جب جیمز کومی، جنہیں ٹرمپ نے پچھلے مہینے برطرف کر دیا تھا، سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کومی سے سوال کیا جائے گا کہ کیا انہیں صدر ٹرمپ نے اس تفتیش سے روکنے کی کوشش کی جو روس اور صدر کی انتخابی مہم کے دوران ساز باز سے متعلق تھی۔ رے سن 2003 سے 2005 کے درمیان جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے دور میں محکمہ عدلیہ کے کرمنل ڈویژن کے سربراہ تھے۔ رے اس وقت سفید پوش جرائم کے ڈیفنس اٹارنی اور ایک قانونی فرم کے ساجدار ہیں۔ امریکی سفیر نکی ہیلی نے انتباہ کیا ہے کہ اگر انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل نے ضروری اصلاحات نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس ادارے سے نکل جائے۔ وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے جینیوا سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، جہاں ہیلی نے مندوبین سے خطاب کیا۔ اجلاس 3 ہفتے جاری رہے گا۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
ہیلی اقوام متحدہ میں امریکہ کی 29ویں سفیر ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل سے خطاب کرنے والی پہلی سفیر۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا،
I am grateful for the opportunity to speak in front of this body on an issue that we believe is very important.
میں اس ادارے کے سامنے ایک ایسے مسئلے پر تقریر کرنے کا موقع دینے پر ممنون ہوں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے انسانی حقوق کا احترام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، امریکہ اس کونسل پر اور ہماری اس میں شرکت پر محتاط نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض شعبوں کو خاصا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیلی نے کونسل پر اس لیے تنقید کی جو ان کی نظر میں اسرائیل کی جانب اپنایا جانے والا دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ مثال کے طور پر کونسل نے کبھی ایسی قرارداد منظور نہیں کی جس میں وینیزویلا پر اس کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے مذمت کی گئی ہو۔
And yet it adopted 5 biased resolutions in March against a single country, Israel.
اور پھر بھی مارچ میں ایک واحد ملک یعنی اسرائیل کے خلاف 5 متعصبانہ قراردادیں منظور کی گئیں۔ یہ ضروری ہے کہ کونسل کو اگر اپنی ساکھ کو کسی طور بھی برقرار رکھنا ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف اپنے دائمی تعصب پر توجہ دے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی کونسل کی رکنیت میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ وینیزویلا ایک ایسا ملک ہے جہاں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، تاہم وہ کونسل کا ایک رکن ہے اور اس صورتحال کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔
The council must address this issue. If Venezuela cannot,
کونسل کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے پر توجہ دے۔ اگر وینیزویلا کچھ نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق کونسل کی اپنی نشست سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جائے، تا وقت کہ وہ اپنے ملک میں خود اصلاح نہیں کر لیتا۔ ہیلی نے کہا کہ کونسل کا رکن ہونا مراعات میں شامل ہے، اور کسی بھی ملک کو جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے کونسل میں نشست رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 2050 تک دنیا کی کل آبادی کے 17% افراد کی عمریں 65 یا اس سے زیادہ ہوں گی. اس وقت یہ تعداد 8% ہے. مومن افراد کی تعداد میں اس بے تحاشا ممکنہ اضافے نے حکومتوں کو اس خاص قسم کی عمر کی افراد کی صحت سے متعلق نئے طریقوں کو دریافت کرنے پر مجبور کیا تاکہ ان افراد کی صحیح طور پر دیکھ بھال کی جا سکے. انٹرنیٹ ان میں سے ایک ہے. اسپین میں مقیم 84 سالہ سیرا کا تعلق ان مومن افراد میں ہوتا ہے جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یوں خاندان والوں کی نظریں ہر وقت سیرا پر لگی ہوتی ہیں.
I control her activity in her house. I see if she has left the house, if she comes back, if she had lunch or dinner.
سیرا کی نواسی مار ایریگو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی نانی کو مانیٹر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ دیکھ سکتی ہیں کہ ان کی نانی گھر سے کب باہر گئی ہیں یا پھر کب واپس لوٹی ہیں، اور آیا انہوں نے لنچ یا ڈنر کیا ہے یا نہیں. اگر کوئی چیز حسب معمول نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ الفاظ تھے سیرا کی نواسی کے. ہو سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ بعض لوگوں کو پسند نہ ہو، تاہم 84 سالہ سیرا کا کہنا ہے کہ یہ ان کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے.
I feel relaxed knowing that my relatives are monitoring me through the server or whatever camera they have.
یہ جان کر کہ میرے خاندان والے مجھے ایک سرور یا کیمرے کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں، مجھے بہت سکون ملتا ہے. میرے خیال میں یہ زبردست بات ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں. اس پروگرام کو ایکٹیو ایج کہا جاتا ہے، اور اس کو ڈیزائن کرنے کا مقصد مومن افراد کو اپنے گھروں میں خود مختار زندگی بسر کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے. یہ آلہ 9 یورپی ممالک میں ہزاروں لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
پروگرام ہے لائف ان امریکہ، میں ہوں یاسمین جمیل. امریکی محکمہ خارجہ نے 2016 سے دنیا بھر کے 10 ایسے نوجوانوں کو ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ سے نوازنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو اپنی کمیونٹیز اور دنیا بھر کے ملکوں میں انتہا پسندی سے نمٹنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں. ان منتخب 10 نوجوانوں کو یہاں واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ میں منعقدہ ایک تقریب میں ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور انہیں امریکہ بھر کے مختلف شہروں میں امریکی عہدیداروں اور ان کے ہم منصب نوجوانوں کے ساتھ ملاقاتوں اور ربط ضبط کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اس سال پاکستان کے ایک نوجوان راج کمار بھی ان 10 نوجوانوں کے گروپ میں شامل تھے جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا. راج کمار اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں، اور وہ صوبے سندھ کے ایک دور افتادہ پسماندہ اور خشک سالی سے متاثر علاقے تھر میں ہندو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے امریکی ایکسچینج پروگراموں کے سابق شرکا کی تنظیم پاکستان یو ایس الومنائی نیٹ ورک کے عہدیدار بھی ہیں. گزشتہ جمعرات پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے راج کمار نے کہا کہ انہیں یہ ایوارڈ پاکستان میں پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے ان کی جن کوششوں پر دیا گیا، ان میں وہ پروجیکٹس بھی شامل ہیں جو انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ اور اسلام آباد میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل کی گئی گرانٹس کے ذریعے انجام دیے.
دوسرا پروجیکٹ تھا وہ تھا پروموٹنگ پیس تھرو اسپورٹس ڈپلومیسی. اس میں یہ ہوا کہ جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے سب نے مل کے ایک ٹیم بنائی اور کھیلے، اور یہ ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے دوست بن گئے. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دوستیاں بنی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا. تو یہ ایک پورا سرکل ہے، آگے جا کے پیسفل کمیونٹیز بنتی ہیں.
امریکی گرانٹ کی مدد سے خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینے کے ایک دوسرے پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے راج کمار نے کہا
تو میرے ساتھ کچھ وکلات تھے, کچھ پولیس آفیسرز تھے, جو ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ہم ان کو اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پاکستانی لاز جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2011 ہو, چاہے وہ چائلڈ میرج ایکٹ ہو 2013, سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ ہو 2013. تو ایک پورا پروسیس تھا, ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے. اس کے بعد سب ان ڈسٹرکٹ میں ہم نے جو سب سے ذہین عورتیں تھیں ان کی ہم نے ایک باڈی بنا دی, ڈسٹرکٹ وومن ایکشن فورم, کے آگے کوئی ایشو آئے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, پولیس تک پہنچایا جائے, وہاں کی اتھارٹیز تک پہنچایا جائے. تو ہم نے یہ سیریز آف ٹریننگ, سیریز آف اویئرنیس سیشن, اور پھر ایک عمر کوٹ لیول پہ ہم نے کانفرنس بھی کرائی ان سب خواتین کی.
راج کمار نے اپنے ایک اور پروجیکٹ کا ذکر بھی کیا, جس میں انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستان کی خواتین کو موبائل ٹیلی فون پر ویڈیو فلمز بنانا سکھایا, اور پھر خواتین کی بنائی ہوئی مختصر فلموں کا پاکستان میں پہلا انٹرنیشنل دو روزہ فلم میلہ بھی کرایا.
پہلے ہم جا کے گاؤں گاؤں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو فلم میکنگ کے بارے میں اویئرنیس بھی دیتے تھے اور سکھاتے بھی تھے تھوڑا بہت, جو اس کی بیسکس ہے. ہم نے ان کو ایک ٹول دیا کہ فلم میکنگ کو ایز اے ٹول یوز کریں. ہمارے جو تھیمیٹک ایریاز تھے وہ تین تھے, کیا وائلنس اگینسٹ وومن, اور جینڈر ایکویٹی, اور وومن آف ونڈرز کے اوپر چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں. پھر ہم نے اس کو اپنی تقریب میں, جو کانفرنس تھی دو دن کی, اس کے اندر ہم نے شو کی, اور اس کے بعد پورا ایک پروسیجر تھا جس میں اوارڈز بھی تھے جو ٹاپ 3 تھے. تو ایسے کر کے ہم نے یہ پروجیکٹ کیا اور یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا.
اپنے علاقے تھر کے لوگوں کی بہتری کے لیے اپنی ایک انفرادی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ حال ہی میں جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا زیبس میں, ابھی میں یو ایس پی نہیں گیا تھا, تو میں نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا, اور وہ فنڈ ریزنگ میں نے اسلام آباد کے سگنلز پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگ مانگ کے میں نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایک فنڈ ریزنگ کیا تھا. پھر وہی میں نے لوگ جو بہت زیادہ افیکٹڈ ایریا تھے وہاں جا کے میں نے اسی فنڈ ریزنگ کے تھرو ایک وومن امپاورمنٹ کی.
یہ تھے امریکی محکمہ خارجہ کا ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی نوجوان راج کمار, جنہوں نے بتایا کہ انہیں حال ہی میں پاکستان کی یوتھ منسٹری نے بھی بہترین کارکردگی کا ایوارڈ دیا ہے, اور وہ پاکستان واپس جا کر نوجوانوں اور خواتین کی بہتری کے مشن پر اپنا کام جاری رکھیں گے, اور خاص طور پر اپنے آبائی علاقے تھر کے لوگوں کے لیے کچھ خاص پروجیکٹ شروع کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر شہناز نفیس, اور انجینئر آڈیس ریکس. خالد حمید کو بھی اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور رمضان المبارک کے دعاؤں میں ہمیں خاص طور پر یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.